أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، اور اگر ایک گروہ دوسرے کے اوپر زیادتی ہی کرتا چلا جائے تو جو باغی گروہ ہے اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ گروہ لوٹ آئے تو پھر دونوں کے درمیان صلح کرا دو انصاف کے ساتھ، اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ سارے مومن بھائی بھائی ہیں، سب مومن تو بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتا جائے تو جو باغی گروہ ہے اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے، پھر اگر وہ گروہ واپس آ جائے تو پھر دونوں کے درمیان صلح کرا دو انصاف کے ساتھ، اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. مومن تو سب کے سب بھائی بھائی ہیں، تو تم اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی، اور یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 کی دو آیتیں تھیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ الحجرات کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے اور اسلامی معاشرے کو خرابی سے بچانے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. کچھ باتیں پیچھے گزر گئی ہیں اور کئی باتیں، بہت ساری باتیں ابھی اسی صورت کے اندر انشاءاللہ آگے آنے والی ہیں. جو آیتیں آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں اس میں مسلمانوں کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت دی ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرایا کرو. قرآن مجید نے اس جگہ میں طائفتان کا لفظ اختیار فرمایا, اور طائفہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں, حتیٰ کہ بسا اوقات ایک یا دو آدمی کے اوپر بھی طائفہ کا اطلاق ہو جاتا ہے. اس لیے اگر دو میں لڑائی ہو, مثلا میاں بیوی میں لڑائی ہے, یا دو بھائیوں میں لڑائی ہے, یا دو پڑوسیوں میں لڑائی ہے, یا کچھ ادھر لوگ ہیں کچھ ادھر لوگ ہیں ان میں لڑائی ہے, یا پارٹیوں میں لڑائی ہے, قبائل میں لڑائی ہے, گروپوں کے اندر لڑائی ہے, تو یہ سب صورتیں ان آیات کے اندر داخل ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے, اور اس حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے, کیونکہ اس میں یہ لفظ آ رہا ہے اصلحوا بین اخویکم, اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ, اور یہ امر ہے, اور امر تو وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو جب بھی دو جگہوں دو مسلمانوں میں یا دو مسلمان گروہوں میں لڑائی ہو رہی ہو تو اس وقت میں, یا لڑائی کا اندیشہ ہو اس وقت میں, آگے بڑھ کر صلح کی پوری کوشش کرنا یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے. تو ارشاد یہ فرمایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو, پھر اگر ایک دوسرے کے اوپر بغاوت کرے یعنی چڑھتا ہی چلا جائے, کوئی بات ہی ماننے کے لیے تیار نہ ہو, فقاتل الذی تبغی, تو جو باغی گروہ ہے یعنی جو چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے سننے کے لیے ماننے کے لیے صلح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو اس سے قتال کرو, حتی تفیع الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ باغی گروہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے. لیکن فإن فاءت, اگر وہ گروہ واپس آ جائے یعنی دوبارہ بات سننے کے لیے تیار ہو جائے, فأصلحوا بینہما, تو پھر دونوں کے درمیان صلح کراؤ. تو شروع میں بھی حکم صلح کا, بعد میں بھی حکم صلح کا, کہ صلح کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. فأصلحوا بینہما, تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ, لیکن فرمائے بالعدل, انصاف کے ساتھ صلح کراؤ. وأقسطوا, اور انصاف سے کام لو, ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور پھر اگلی آیت وہ مشہور آیت ہے جو اکثر لکھی ہوئی آپ کو دیواروں پہ اور جناب کاغذوں میں نظر آتی ہے, مگر حقیقت میں دل پہ لکھنی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے, وہ ہے انما المؤمنون اخوہ, سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. اب دیکھیے دو آیتوں کے اندر صلح کا ذکر کتنی مرتبہ آیا, تین مرتبہ. شروع میں بھی صلح کا ذکر کیا گیا, پھر قتال کا مجبوری میں ذکر کیا گیا, پھر صلح کا ذکر کیا گیا, پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر صلح کا ذکر کیا گیا. اور یہ فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ, سارے مومن بھائی بھائی ہیں. تو اصلحوا بین اخویکم, تو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے, تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے. اگر لفظی ترجمہ ہم کریں گے تو ترجمہ یہ ہوگا تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے, اور اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ اگر تم نے صلح کی کوشش نہ کی اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ہوا ہی دیتے رہے تو پھر تم اللہ کی رحمت سے خارج ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر نہیں برسے گی, اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اسی وقت ہوگی جب کہ مسلمان بھائی بھائی ہوں, اور آپس میں صلح اور انصاف کے ساتھ کام کریں. صلح کریں مگر وہ صلح بھی انصاف پر مبنی ہونی چاہیے, یعنی جس کا جو حق بنتا ہے اور جتنا بنتا ہے وہ انصاف کے ساتھ ظالم سے لے کر مظلوم کو دلوایا جائے اور دونوں کی اشک شوئی کی جائے, آپس میں صلح کرائی جائے اور آئندہ کے لیے حق پر قائم رہنے کی تاکید کی جائے. تو فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ مسلمانوں کے اختلاف کے بارے میں ہے کہ اگر مسلمانوں میں اختلاف ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم یہ دیا کہ ان صلح کراؤ اور اس صلح کے اندر بھی انصاف قائم کرو, کیونکہ صلح میں اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر وہ صلح باقی رہنے والی نہیں ہوگی. صلح وہ ہونی چاہیے جو انصاف پر مبنی ہو. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر تین مرتبہ صلح کا ذکر کیا ہے. اگلی بات یہ سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کو سب سے زیادہ جو فکر تھی وہ اس بات کی تھی کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے, یہاں تک کہ صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے, مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم آپس میں لڑو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ یہ مسلمان آپس میں لڑیں گے. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جناب نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکات بھی ہے, حج بھی ہے اور سب چیزیں چل رہی ہیں, مگر ساتھ ساتھ لڑائی بھی چل رہی ہے مسلمانوں میں, بلکہ مسلمان کافروں سے کم لڑتے ہیں اور مسلمانوں کی مسلمانوں سے لڑائی زیادہ ہوتی ہے. کافر تو صرف ہمیں پش کرتے ہیں اور اس کے بعد خود ہم ہی آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں. یہ وہ عذاب ہے کہ جو اس امت کے اوپر مسلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے, ہماری زبانوں کو, ہمارے ہاتھوں کو اس عذاب میں مبتلا نہ فرمائے. لیکن یہ ہے عذاب. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ خطبات پڑھیں جو آپ نے حجۃ الوداع میں دیے ہیں, ایک ہی حج کیا آپ نے ہجرت کے بعد آخر حیات میں, وصال سے 3-4 مہینے پہلے ذوالحجہ میں آپ نے حج کیا, پھر اس کے بعد محرم سفر ربیع الاول میں آپ کا وصال ہو گیا, 3 مہینے پہلے آپ نے حج کیا, آخری حج جس کو کہا جاتا ہے حجۃ الوداع. اور اس حجۃ الوداع کو وداع اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں کئی مرتبہ فرمایا کہ لعلی لا اراکم بعد عامی هذا, ایسا لگتا ہے کہ اس سال کے بعد میں پھر آپ لوگوں کو نہیں دیکھوں گا. کوئی آپ اشارہ کر رہے تھے کہ اب آئندہ شاید ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہوگی. تو اس لیے اس حج کا نام ہی کیا پڑ گیا, حجۃ الوداع. اور عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں کہتے تھے کہ یہ حجۃ الوداع ہے, لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہو سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی تشریف لے جائیں گے. ہم یہ سمجھتے رہے کہ آپ شاید اگلے سال حج کے لیے تشریف نہیں لائیں گے اس لیے آپ فرما رہے ہیں, لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ 2-3 مہینے میں ہی آپ تشریف لے جائیں گے. تو حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے ہیں اور وہ چھپے ہوئے ہیں, آپ میں سے کئی حضرات نے پڑھے بھی ہوں گے. خطبہ حجۃ الوداع, خطبہ حجۃ الوداع اہم ترین خطبہ ہے, کتابوں میں بھی, سرکاری کتابوں میں بھی, ہر جگہ وہ احادیث میں جگہ جگہ آ رہا ہے. اگر آپ ان خطبوں کو دیکھیں اور حجۃ الوداع کے خاص خطبے کو دیکھیں تو پورا اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو آپس کی لڑائیوں سے بچایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کو یوم النحر کو خطبہ دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش رہے, یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں شاید کوئی اور نام آپ لینے والے ہیں. آپ نے فرمایا الیس یوم النحر, کیا یہ یوم النحر نہیں ہے, یعنی عید الاضحیٰ کا دن نہیں ہے؟ عید الاضحیٰ کا دن بڑا مبارک دن ہے, جیسے عید الفطر, عید الاضحیٰ. صحابہ نے اس کے جی ہاں یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. آپ نے فرمایا کہ ایو شہر ہذا, یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ پھر خاموش رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس ذوالحجہ, کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ صحابہ نے اس کے جی ہاں یہ تو ذوالحجہ ہے. اور ذوالحجہ جو ہے یہ بھی اشہر حرم میں سمجھا جاتا تھا, یعنی بڑی حرمت اور عزت والے مہینے. چار مہینے تھے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب, یہ چار مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں. تو اس میں ذوالحجہ یہ حرمت والا مہینہ, تو دن بھی حرمت والا, مہینہ بھی حرمت والا. پھر آپ نے فرمایا بتاؤ یہ جگہ کون سی ہے؟ تو آپ منا میں تھے, اور مینا جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہی کا حصہ ہے, یعنی حرم کا حصہ ہے. تو آپ نے عرض کیا, آپ خان نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ خاموش رہے. آپ نے فرمایا کہ کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے, حرم نہیں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ یہ حرم ہے. آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ دن حرمت والا, اور جس طرح یہ مہینہ حرمت والا, اور جس طرح یہ مکہ مکرمہ حرمت والا, خبردار تمہاری جانیں, تمہارے اموال, تمہارے خون, تمہاری آبروئیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں. کہ حرمت یومکم ہذا فی شہرکم ہذا فی بلدکم ہذا, تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے, تمہارے مال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے, تمہاری آبروئیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں. جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے, جس طرح یہ دن حرمت والا ہے, اور جس طرح یہ مکہ مکرمہ حرمت والا ہے. آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور جگہ جگہ فرمائی کہ تمہارے خون ایک دوسرے کے اوپر حرام, تمہارے مال ایک دوسرے کے اوپر حرام, تمہاری آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام. جس طرح کہ یہ دن حرمت والا ہے, جس طرح یہ مکہ مکرمہ حرمت والا ہے, جس طرح یہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا الا لا ترجعوا بعدی کفارا, اور ایک روایت میں الا لا ترجعوا بعدی غلالا یضرب بعضکم رقاب بعض, خبردار میرے بعد کافر مت بن جانا کہ تم میں سے کچھ مسلمان دوسرے مسلمانوں کی گردن مارنے لگے, خبردار میرے بعد گمراہ مت بن جانا. ایک روایت میں آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا, میرے بعد کافر مت بن جانا, یہ کافروں والا کام نہ کرنا, مسلمان مسلمان کو مارے کیسے ممکن ہے؟ یہ تو کافر کرتے ہیں یہ کام کہ وہ مسلمان کو مارتے ہیں. تو فرمایا دیکھو خبردار میرے بعد کافر مت بن جانا کہ تم میں سے کچھ دوسرے لوگوں کی گردنیں مارے, کافر مت بن جانا. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور دوسری روایت میں آپ نے یہ فرمایا کہ خبردار میرے بعد گمراہ مت بن جانا کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کی گردنیں مار. اتنی آپ نے تاکید فرمائی, تمہارے خون ایک دوسرے کے اوپر حرام, تمہارے اموال ایک دوسرے کے اوپر حرام, تمہاری آبروئیں ایک دوسرے کے اوپر حرام, خبردار میرے بعد گمراہ مت بن جانا کہ تم میں سے کچھ لوگ دوسروں کی گردنیں مارے. اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے پھر صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت, کیا میں نے بات پہنچا دی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں آپ نے پہنچا دی ہے. آپ نے فرمایا اللہم اشہد, اے اللہ آپ گواہ بن جائیے کہ میں نے بات پہنچا دی ہے. اللہم اشہد, اے اللہ آپ گواہ بن جائیے کہ میں نے بات پہنچا دی ہے. اللہم اشہد, اے اللہ آپ گواہ بن جائیے کہ میں نے بات پہنچا. تین مرتبہ آپ نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا کہ اے پروردگار میں نے ان مسلمانوں کو بات پہنچا دی ہے, اور جو میں نے کہنا تھا وہ ان کو کہہ دیا ہے. کہ ان کی خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، ان کے اموال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، ان کی آبروئیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، اور میرے پاس کافر مت بن جانا، گمراہ مت بن جانا کہ تم میں سے کچھ دوسرے لوگوں کی گردنیں مارے۔ پھر جب آپ نے صحابہ سے یہ فرما دیا اور یہ پوچھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا ہے، صحابہ نے اس کیا پہنچا دیا ہے، تو آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک حضور پیش ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ بن جائیے، اے اللہ آپ گواہ بن جائیے، اے اللہ آپ گواہ بن جائیے کہ میں نے یہ بات پہنچا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آخری زندگی ہے اور زندگی کے آخری خطبے ہیں سارے، اگر آپ دیکھیں اکثر جو ہے وہ اس بات پر تھے کہ دیکھو آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں مت لڑنا، آپس میں مت لڑنا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرنا، آپس میں اختلاف مت کرنا، یہی حکم قرآن مجید نے دیا، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑے تو بھائیوں میں صلح کرو، اللہ سے ڈرو، انصاف کے ساتھ صلح کرو۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا، یہ بھی ویسے ہی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ اور تو کچھ نہیں ہوگا مگر یہ امت لڑے گی آپس میں بہت، اور ڈر آپ کو اس لیے تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھی، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو یہ رغبت اور رحبت والی نماز پڑھی ہے، آپ نے فرمایا ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی تھیں، دو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، ایک دعا قبول نہیں۔ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے پروردگار میری امت کے اوپر عام عذاب نازل نہ ہو، کیونکہ پرانی جو امتیں تھیں قوم نوح غرق ہو گئی، قوم عاد، قوم ثمود، ان کے سب کے اوپر عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعا یہ فرمائی کہ اللہ میری قوم کے اوپر عذاب عام نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی کہ آپ کی امت کے اوپر عام عذاب نہیں آئے۔ دوسری دعا آپ نے یہ فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے اوپر کافروں کو اس طرح مسلط نہ کیجیے گا کہ وہ ان کا بیج مار دیں، حدیث کے الفاظ ہیں فَيَسْتَبِيحَ فَيْزَتَهُمْ، کہ ان کا انڈے ختم کر دیں۔ چنانچہ یہ دعا بھی قبول ہو گئی، چنانچہ ساری کافر طاقتیں مل جائیں، اور مل بھی رہتی ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دیں، یہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، اس کوئی امکان الحمدللہ اس کا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تو یہ دو دعائیں تو قبول ہو گئیں کہ آسمانی کوئی عذاب نہیں آئے گا کہ جس سے ساری امت ہلاک ہو جائے، اور نہ ہی کبھی کافر مسلمانوں کے اوپر اس طرح مسلط ہوں گے کہ مسلمانوں کا انڈے ہی ختم کر دیں، اور اردو محاورے میں کہ مسلمانوں کا بیج ہی مار دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دو دعائیں تو قبول ہو گئیں۔ تیسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ یا اللہ ان میں آپس میں لڑائی نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا کہ نہیں یہ تو ہوگا، اور ان میں سے بعض بعض کو قیدی بنائیں گے، بعض بعض کو قتل کریں گے، یقتل بعضهم بعضا ویسقی بعضهم بعضا، کہ ان میں سے کچھ دوسروں کو قتل کریں گے اور آپس میں یہ لڑیں گے۔ یہ حدیث شریف ایک حدیث میں نہیں، کئی حدیثوں میں آتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے سورۃ الانعام کے اندر ساتویں پارے میں، کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذاباً من فوقكم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر اوپر سے عذاب بھیجے، آسمانی عذاب. او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے یعنی کافروں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے. او یلبسکم شیعاً، یا تمہیں مختلف گروہوں میں تبدیل کر دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضَ، اور تم میں سے بعض کو بعض کا مزہ چکھائے، یعنی بعض گروہ بعض گروہوں کے اوپر ظلم کریں اور ان کو ہلاک کریں اور نقصان پہنچائیں. روایات میں آتا ہے تفسیر ابن کثیر میں، بہت ساری روایات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی ہیں، تو وہاں روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر اوپر سے عذاب بھیجے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ. پھر آیا او من تحت ارجلکم، کہ نیچے سے عذاب آئے یعنی کافروں کی طرف سے، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ ایسے عذاب سے. جب تیسرا حصہ نازل ہوا یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم بأس بعض، کہ تمہارے مختلف گروہ بنا دے اور تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا اہون، کہ یہ عذاب سب سے ہلکا عذاب. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو یہ فرمائی تھی کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی. عذاب عام کی دعا قبول ہو گئی، کوئی عذاب عام نہ آیا نہ آئے گا انشاءاللہ، کہ جو ساری امت کو ہلاک کر دے. اور دوسری دعا بھی قبول ہو گئی کہ کافر کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر اس طرح مسلط نہیں ہو سکتے کہ مسلمانوں کا بیج مار دیں، مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی. لیکن تیسری دعا آپ نے یہ کی تھی کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دعا آپ کے قبول نہیں ہے، اور یہ آپس میں لڑیں گے اور ان میں سے بعض بعض کو قتل کریں گے، بعض بعض کو گرفتار کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے. یذیق بعضکم بأس بعض، یہ ہے تفسیر. جب آپ یہ بات سمجھ گئے، اب اگلی بات سمجھیے کہ یہ بات تو تقریباً اب طے ہی ہے کہ مسلمانوں کی یہ لڑائی جو ہے یہ رہتی ہے، چلی آ رہی ہے. اور جیسا کہ یہ روایات جو ہمارے سامنے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر ان لڑائیوں کے ختم ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں ہے، قرآن مجید میں بھی ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ نے اپنی امت کو ہدایت فرمائی کہ دیکھو تم ان لڑائیوں میں شریک نہ ہو، جو گمراہ لوگ ہوں ہوں، جو لڑیں لڑیں، لیکن خدا کے لیے تم اپنے ہاتھوں کو اس سے بچانا، اپنی زبان کو اس سے بچانا، تم اس لڑائی کے اندر شریک نہ ہو، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اسی لیے حدیث شریف کی کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک کتاب آتی ہے جس طرح کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الحج ہوتی ہے، اسی طرح حدیث کی ہر کتاب کے اندر ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب الفتن. کتاب الفتن فتنوں کی کتاب، اور فتنوں کی جو کتاب ہے نماز اور زکوٰۃ کی طرح فتنوں، اس میں فتنے سے متعلق احادیث جمع کی ہیں، اور محدثین نے، اور وہ ساری احادیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں اور ہدایات دی ہیں. فتنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہنگامہ ہو، لڑائی ہو مسلمانوں میں، کچھ بات اس کی صحیح ہے، کچھ بات اس کی صحیح ہے، نہ یہ اپنی بات سننے کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ تیار ہے، اور دونوں جو ہیں وہ منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، اور جناب آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں اور ہاتھوں سے انگارے نکل رہے ہیں اور جناب قتل ہو رہا ہے مسلمانوں کا, سڑکوں کے اوپر خون بہہ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ہے فتنہ کہ مسلمانوں کے گروہوں میں لڑائی ہو. اور جب مسلمانوں کے گروہوں میں لڑائی ہوتی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں, تو معاملات اتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ غلطی کس کی زیادہ ہے. کچھ بات یہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے, کچھ بات وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے, کچھ بات تیسرا گروہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے باتیں سب صحیح تھی, لیکن یہ تو میز پر بیٹھ کر حل کرنے کی تھی یا بھائیوں کی طرح حل کرنے کی تھی. اگر ایک گھر کے اندر تین چار بھائی ہیں, ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ مکان کی تقسیم کیسے ہو ابا جی کے بعد, تو اس یہ تو نہیں کہ سب چھرے نکال کے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں. اس سے تو نا چاروں ہی بھائی شہید ہو جائیں گے اور یہ مکان جو ہے یہ غیروں کے قبضے میں چلا جائے گا. اس کا تو حل یہ ہے کہ وہ چاروں بھائی بیٹھے, کچھ نہ کچھ لے دے کے صلح کر کے, چلو اگر تھوڑا سا زیادہ گیا تو بھائی ہی کے پاس تو گیا, کسی اور کے پاس تو نہیں گیا, کسی طرح صلح کر کے اس معاملے کو حل کیا جائے. لیکن اگر تلواریں نکل آئیں, چھرے نکل آئیں, گالیاں منہ سے نکلنے لگیں اور جناب ایک ہنگامہ فساد کھڑا ہو جائے, اس کا نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر حدیث شریف کی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ توفیق دے, آپ بھی پڑھیے کتاب الفتن آتی ہے اور اس میں ساری حدیثیں جو ہیں وہ اسی قسم کی ہوتی ہیں. اب جب ایسی ہنگامی کی صورت ہو تو کیا کیا جائے؟ لڑائی ہو رہی ہے, یہ بھی کچھ کہہ رہا ہے, یہ بھی کچھ کہہ رہا ہے, وہ بھی کچھ کہہ رہا ہے, ادھر اس کے پاس بھی ہتھیار ہے, اس کے پاس بھی ہتھیار ہے, اس کے پاس بھی, اس کو قتل کرنا ہے, اس کو قتل کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستکون فتنون, دیکھو میرے بعد فتنے ہوں گے, مسلمانوں میں لڑائیاں ہوں گی. آپ نے فرمایا القائم فیہا خیر, القاعد فیہا خیر من القائم, جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے, اور فرمایا جو کھڑے ہونے والا ہے وہ بہتر ہوگا معاشی سے, یعنی پیدل چلنے والے سے, اور پیدل چلنے والا بہتر ہوگا ساعی سے, یعنی دوڑنے والے سے. جو آدمی فتنے کے اندر بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, اس سے بہتر وہ آدمی ہے جو کھڑا ہوا ہے, اور جو کھڑا ہوا ہے اس سے بھی بہتر وہ آدمی ہے جو بیٹھا ہوا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب فتنے کا زمانہ آئے کونو کا احلا سے بیوتے کو, تو دیکھو اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جانا, دیکھو اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جانا. ہلس کہا جاتا ہے اس ٹاٹ کو جو چادر کے نیچے قالین کے نیچے بچھائی جاتی ہے. اگر عمدہ قسم کا قالین ہو, عمدہ قسم کی چادر ہو قیمتی, تو آپ اس قیمتی چادر کو بچانے کے لیے ایک نیچے دری سے بچھا دیتے ہیں, اسے ہلس کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنے کا زمانہ ہو تو صورت میں تم اپنے گھروں کے احلاس بن جانا, اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جانا, یعنی چادر بھی نہ بننا, چادر کے نیچے جو ٹاٹ ہوتی ہے وہ بن جانا. اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشرف لها تستشرف, اگر کوئی آدمی فتنے کو جھانکے گا تو فتنہ اس کو جھانک لے گا, اگر کوئی آدمی فتنے کو جھانکے گا فتنہ اس کو جھانک لے گا. یعنی اگر آپ یہ چاہو کہ میں کھڑکی میں جا کے دیکھ لوں کہ فتنے میں کیا ہو رہا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنہ اس کو جھانک لے گا, یعنی یا تو گولی آئے گی وہ آپ کو ختم کر دے گی, نہیں بھی ہوگا تو وہ جو نیچے ہجوم گزر رہا ہے, جو نعرے لگا رہا ہے ماریں گے مر جائیں گے, وہ کہے گا کہ تم کہاں اوپر ہو, تم بھی نیچے آؤ, تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو, یہ وقت گھر میں بیٹھنے کا نہیں ہے, یہ نیچے آنے کا وقت ہے, اس وقت میں لڑنا چاہیے, مسلمانوں سے لڑنا چاہیے, فلاں طبقے سے لڑنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں اگر کوئی آدمی فتنے کو جھانکے گا تو فتنہ اس کو جھانک لے گا, یعنی وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنہ پیدا ہو رہا ہو, مسلمانوں پہ لڑائیاں ہو رہے ہوں, تو جو آدمی دوڑ رہا ہے اس سے بہتر کون ہے؟ جو پیدل چل رہا ہے. پیدل چلنے والے سے بہتر کون ہے؟ جو کھڑا ہوا ہے.
کھڑے ہونے والے سے بہتر کون ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھنے والے سے بھی بہتر وہ ہے جو گھر کی ٹاٹ بنا ہوا ہے، گھر کے اندر لیٹ بیٹھا وہی نہیں ہے، لیٹا ہوا ہے تاکہ مجھے اس فتنے سے ہوا بھی نہ ملے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سری ہدایات ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب فتنہ ہوتا ہے تو اگر آپ سمجھانے کی بھی کوشش کریں تو دوسرے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اتنے مشتعل ہو رہے ہوتے ہیں جذبات کہ اگر آپ ان کو صلح پر لانا چاہیں تو بسا اوقات وہ بھی مشکل ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ اب اگر آپ ان کا ساتھ دیں تو مصیبت، ان کا ساتھ دیں تو مصیبت، خون ادھر بھی بہ رہا ہے، خون ادھر بھی بہ رہا ہے، وہ بھی خون بہانے کے لیے تیار ہے، یہ بھی خون بہانے کے لیے تیار ہے، یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو کم از کم اپنے ہاتھوں کو خون سے بچا لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب فتنے کا زمانہ ہو تو کون کا خیر ابن آدم، تو اس زمانے میں تم حضرت آدم کے دو بیٹوں میں سے جو بہترین بیٹا تھا اس کی طرح ہو جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے ان میں سے جو بہترین بیٹا تھا اس بیٹے کی طرح ہو جانا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں ہے یہ، اور یہ کون سی سورت؟ سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قرآن مجید میں نام تو ان کا نہیں ہے لیکن ذکر ہے، اور ایک کا نام تھا قابیل، دوسرے کا نام تھا حابیل، اور قابیل نے حابیل کو کہا یہ کرو اور ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ چنانچہ حابیل نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، حابیل کو قتل کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے کے بارے میں فرمایا کہ کن کا خیر ابن آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جو بہترین بیٹا تھا اس کی طرح ہو جانا، یعنی تم اس کو قتل مت کرنا، وہ تمہیں قتل کر دے تو قتل کر دے، تم شہید ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، تو مجھے اگر قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے، پھر تجھے میرا بھی گناہ ہوگا اپنا بھی گناہ ہوگا، تو جہنمی ہو جائے گا۔ لیکن اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں تھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور اسی طریقے کو اختیار کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بغاوت ہوئی اور مصر کے لوگوں نے آ کر طرح طرح کے ہنگامے مدینہ کے اندر شروع کر دیے، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز بھی نہ ہو سکی، اور باغیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم جناب کے تال شروع کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو آنے والے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ مسلمانوں سے کہ خون سے آلودہ ہوں، یہ مجھے قتل کر دیں کر دیں، مگر میں ان کو قتل نہیں کروں۔ ان کے سامنے یہی حدیث تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن کا خیر ابن آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی طرح ہو جانا۔ ویسے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ اپنا دفاع کرتے ہوئے آنے والے کے ہاتھ پہ گولی مار دیں، پاؤں پہ گولی مار دیں تاکہ آپ کی جان بچ جائے، اجازت ہے اس کی، اپنے دفاع کا ہر انسان کو پیدائشی حق حاصل ہے، لیکن اپنے دفاع کا تو پیدائشی حق حاصل ہے، لیکن یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں آپ کو ماروں، اس کو ماروں، اس کو ماروں، اس کو ماروں، اس کا کہاں سے حق حاصل ہے؟ یہ تو سوائے جہنم کے راستے کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں کی تھیں، ان تین دعاؤں میں سے دو دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، تیسری دعا قبول نہیں ہوئی، تو وہ عذاب ہے جس میں ہم اور آپ آج بھی مبتلا ہیں،
اور ایسا لگتا ہے کہ آئندہ بھی شاید مبتلا ہی رہیں.
اب کرنا کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی اس آیت سے اور حدیث شریفہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اول تو کوشش کرنی چاہیے سمجھانے کی، اور مسلمانوں کے جن دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے ان کو صلح پر لانا چاہیے، لیکن وہ صلح انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے، حق کا ساتھ دیا جائے، حق کو قبول کیا جائے، جو حق کو قبول نہیں کر رہے ان کو حق کے قبول کرنے کی تاکید کی جائے. لیکن اگر وہ صلح ناکام ہو جائے تو کم از کم عام لوگوں کے لیے صلح تو بڑے لوگ کرائیں گے، لیکن میں اور آپ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس معاشرے کے اندر، تو ہم تو سوائے اس کے کہ اپنے ہاتھ کو اور اپنی زبان کو محفوظ رکھیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے غالباً حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا کلام نقل کیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی حق پر تھے یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر تھے، دونوں صحابی، ان میں بھی آپس میں اختلاف ہوا، جنگ جمل اور جنگ صفین پیش آئی، تو حضرت حسن بصری نے عجیب جواب دیا تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللَّهُ أَيْدِيَنَا، وہ ایسے خون ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے پاک رکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی پاک رکھیں. وہ ایسے خون ہے کہ جن کے خون سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ زبان بھی ہماری محفوظ رہے. اور اسی لیے اس فتنے کے زمانے میں جبکہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، ادھر بھی صحابہ تھے ادھر بھی صحابہ تھے، ان دو گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ تھا جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ تھے. انہوں نے یہ کیا کہ نہ ان کا ساتھ دیا نہ ان کا ساتھ دیا، اور ایک کونے میں چلے گئے اور جا کر دین کی خدمت شروع کر دی کہ بھائی ادھر بھی کچھ حق ہے ادھر بھی کچھ حق ہے، اب کون بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ حق ادھر زیادہ ہے ادھر زیادہ ہے، تو ہم تو نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں نہ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. انہی میں حضرت سلامہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ تھے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان سے زیادہ دوڑنے والا کوئی تھا ہی نہیں پوری عرب دنیا میں. ان کے دوڑ کے عجیب و غریب قصے ہیں، غزوہ ذوالقرن کے اندر انہوں نے دوڑ لگائی تھی اور بہت غیر معمولی کارنامہ ان کا تھا. تو جب فتنے کا زمانہ ہوا اور آپس میں مسلمانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں تو حضرت سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چھوڑ کر ایک دیہات میں چلے گئے. ان سے کہا گیا کہ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا دیہات میں چلے گئے، حالانکہ دیہات میں جانا تو کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب فتنے کا زمانہ ہو تو پھر وہی آدمی بہتر ہوگا جو کسی دیہات میں یا پہاڑ کی چوٹی پہ اپنے مویشیوں کو لے کے آرام سے بیٹھا ہوا ہو، یعبد اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کی عبادت کر رہا ہو. اور ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ جب فتنوں کا زمانہ ہو اور مسلمان مسلمانوں سے آپس میں لڑ رہے ہوں اس وقت میں دو آدمی بڑے اچھے ہوں گے. جب مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہوں اس وقت میں دو آدمی بہترین آدمی ہوں گے، ایک وہ جو سرحدوں پہ چلا جائے، کیونکہ جب مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے تو اس بات کا امکان ہے کہ کافر اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو سب سے بہتر مسلمان تو وہ ہے جو کافروں کے مقابلے میں جا کر کھڑا ہو جائے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے مسلمان بھائی تو ایک دوسرے کے خلاف آگ برسا رہے ہیں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تو وہ مسلمان سب سے بہتر ہوگا جو کافروں کے خلاف جا کر سرحد پر کھڑا ہو جائے تاکہ اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع کر سکے، اسلامی ریاست کی حفاظت کر سکے، مسلمانوں کی حفاظت کر سکے. اور فرمایا دوسرا وہ شخص بہتر ہے جو اپنی بکریاں لے کر کسی کونے میں کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا، ان کا دودھ پیے گا اور اپنے رب کی عبادت کرے گا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ ساری روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی لڑائی بڑی خطرناک چیز ہے اور اس سے اپنے ہاتھوں کو بھی بچانا چاہیے اور اپنی زبان کو بھی بچانا چاہیے. ہاتھ ہمارے اس میں مبتلا ہوں تو بھی مصیبت, زبان سے ہم کوئی بات کہیں ایک کو خوشی ہوگی دوسرے کو ناگواری ہوگی تو مصیبت. بلکہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت آ رہی ہے کہ وقعت اللسان فیہا اشد من السیف, کہ ایسے فتنوں کے زمانے میں زبان سے کوئی بات کی جائے تو وہ تلوار سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے. تلوار کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا زبان سے بات نکالنے کا نقصان پہنچ جاتا ہے. اس لیے فتنوں کے زمانے کے اندر صلح کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت ہے جو آج کے درس میں ہم نے پڑھی ہے, اس کا ترجمہ پھر سن لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, لیکن اگر ایک دوسرے کے اوپر چڑھتا ہی چلا جائے, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, تو جو باغی جماعت ہے اس سے قتال کرو, حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ باغی جماعت اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, پھر اگر وہ واپس آ جائے تو دونوں کے درمیان صلح کراؤ انصاف کے ساتھ. وَأَقْصِدُوا, اور انصاف کرو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ, بے شک اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ, سارے مومن بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, تو اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہر قسم کے اختلاف کے بارے میں ہے, چاہے میاں بیوی کا اختلاف ہو, میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا, بجائے اس کے کہ آپ مزید اس میں انگارے ڈالیں اور شوہر کو بیوی کے خلاف, بیوی کو شوہر کے خلاف بڑھکانے کی کوشش کریں, ہونا چاہیے کہ آپ ٹھنڈا پانی ڈالیں, دونوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح گھروں میں بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے, رشتہ داروں میں اختلاف ہوتا ہے, اور ذرا اختلاف بڑا ہو جاتا ہے, اداروں میں اختلاف ہو جاتا ہے, ان سب کے اندر یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے صلح, سب سے پہلے بھی, درمیان میں بھی, آخر میں بھی. وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس آیت کے اندر صلح کا ذکر 3 مرتبہ کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے صلح کی, کہ کسی طرح بات صلح تک پہنچ جائے اور مسلمانوں کی جان, مال, آبرو یہ محفوظ رہے. لیکن اگر صلح کی صورت نہ بن رہی ہو اور قتال زیادہ ہو جائے, کوئی صلح کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو, پھر مجبوری میں وہ راستہ ہے جو ابھی ہم نے احادیث شریفہ کی روشنی میں عرض کیا کہ کم از کم اپنے ہاتھ کو آپ بچائیں دوسروں کے خون سے, کہ مسلمانوں کا خون, مسلمانوں کا مال, مسلمانوں کی آبروئیں سب ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں جو خطبہ حجت الوداع میں آپ نے پڑھی, لوگوں کو سنائی, بتائی, اور جو ابھی میں نے آپ کو سنائی دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا الا هل بلغتم, بے شک تم لوگوں کے خون ایک دوسرے پر, تم لوگوں کے اموال ایک دوسرے پر, تم لوگوں کی آبروئیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے. جیسا کہ یہ دن حرمت والا ہے, جیسا کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے, اور جیسا کہ یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، خبردار میں نے پہنچا دیا ہے، خبردار میں نے دین پہنچا دیا ہے، میں نے حق بات پہنچا دی ہے، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ بن جائیے کہ میں نے بات پہنچا دی. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچائی، صحابہ نے تابعین کو پہنچائی، تابعین نے تبع تابعین کو پہنچائی، اور اسی سلسلے سے ہم نے آپ کو پہنچائی، آپ بھی آگے یہی پہنچائیں کہ خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، مال ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، آبروئیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اسلام میں کیا ہے؟ قصاص. اگر کوئی آدمی کسی کا مال لینے کی کوشش کرے، چوری کرنے چاہے، تو چوری کا حکم کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. دوسرے کے مال پہ تم نے کیسے ہاتھ بڑھا دیا، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تمہارا. اگر کوئی آدمی دوسرے کو یہ کہہ دے کہ یہ زانی ہے، تو اسے کہا جائے گا تم نے اس کو زانی کہا ہے، چار گواہ پیش کرو. اگر وہ چار گواہ پیش کر دے تو ٹھیک ہے، چار گواہ پیش نہ کر سکے تو جس آدمی نے الزام لگایا زنا کا، اس سے کہا جائے گا تمہارے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، تم نے اپنے بھائی کو زانی کیسے کہہ دیا ہے. حد قذف کہا جاتا ہے اسے. اسلام نے ہر مسلمان کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کی ہے. ہر مسلمان کی جان، مال، آبرو محفوظ ہے. نہ آپ کسی مسلمان کی جان پہ ہاتھ ڈال سکتے، نہ کسی کے مال پہ ہاتھ ڈال سکتے، نہ کسی کے آبرو پر ہاتھ ڈال سکتے. اس لیے یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ خبردار، تمہارے خون ایک دوسرے کے اوپر، تمہارے اموال ایک دوسرے کے اوپر، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے. جیسا یہ عید الاضحیٰ کا دن حرمت والا ہے، جیسے ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، اور جیسے مکہ مکرمہ کا شہر حرمت والا ہے، خبردار میں نے پہنچا دیا، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے پہنچا دیا. اور تین مرتبہ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے امت کو یہ بات پہنچا دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو بات پہنچا دی ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو مسلمانوں کے خون سے اور مسلمانوں کے مال سے اور مسلمانوں کی آبرو سے بچائیں، اور ان پر کسی بھی طریقے سے ہاتھ نہ ڈالیں. یہ سب کی سب چیزیں مسلمانوں کے اوپر، ہمارے اوپر حرام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے قرآن مجید میں جو احکام دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں صاف صاف دیے، یا اللہ ہمیں ان پر امانت، دیانت، سچائی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں مسلمانوں کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ ہو. یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو صاف رکھیے، ہماری زبانوں کو صاف رکھیے، ہمارے دامن کو صاف رکھیے. یا اللہ ہمیں تقویٰ کی دولت عطا فرمائیے، صفائی اور طہارت کی زندگی عطا فرمائیے. آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں، کسی کا حق ہمارے اوپر نہ ہو. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جس کا جو حق ہم نے دینا ہے یا اللہ اس دنیا ہی میں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مسلمانوں میں آپس میں محبت پیدا فرما. اللہم الف بین قلوبنا. یا اللہ مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا فرما، حق پر ان کو جمع فرما. ہمیں صلح کرنے کی اور کرانے کی توفیق عطا فرما، حق پر ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، انصاف کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. ناانصافی اور ظلم سے ہمیں بچا یا اللہ، ناانصافی اور ظلم سے ہمیں بچا. یا اللہ نا انصافی اور ظلم سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.